بسم الله الرحمن الرحيم
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا
این آیه معروف است به آیه استخلاف. استخلاف منش خلیفه گزینی است و خلیفه گزینی است.
آیه استخلاف کی تلاوت کی آدم اور فرمایا کہ اس آیت کا نام آیه استخلاف ہے اور استخلاف کے معنی ہے کسی کو اپنا جانشین بنانا، بطور جانشین کسی کو منتخب کرنا.
خب ما در هفته قبل یه فهرستی به شکل سوال و جواب خدمت آقایان محترم عرض کردیم.
گذشته درس میں اس آیت کے حوالے سے کچھ سوالات جو اٹھ سکتے تھے وہ سوالات فہرستوار پیش کیے گئے.
خب حالا یکی از بحثای کلیدیه که معمولا وارد این بحث کمتر شدم، همین بحث آیه
آیت که حواله سے جس طرح سے ہم نے بحث کی یہ کی حیثیت رکھتی ہے آیت کو سمجھنے کے لیے. بہت کم اہل تفسیر ہیں کہ جو اس طرح سے بحث کر چکے ہیں یا نہیں کیا.
البتہ آیه آیه معروف قرآن
اور یہ آیت بھی قرآن کی معروف آیتوں میں سے.
خب میخوانیم و بعد خطاب بشر میکنم این انسان تو خلیفت الله
آیت کو پڑھ لیتے ہیں اور انسان کو مخاطب قرار دے کر ہم کہنا چاہتے ہیں کہ انسان تم خلیفت الله.
حالا ما امشب میخوایم ببینیم که خلیفه چیست و خلافت چیست.
آج کی بحث میں ہم یہ بیان کریں گے کہ خلیفہ کون ہے اور خلافت کیا ہے.
اول بحث از خلیفہ،
تو بحث کا آغاز خلیفہ سے کریں گے
تا تعیین شود مصداق خلیفہ در آیه شریفه،
تاکہ پتہ چلے اس آیت میں خلیفہ سے کون فرد مراد ہے، وہ معین ہو جائے.
اون چم که ما میگیم و دیگران گفتن اسناد به خدا نیست. اون چی که گفتن راجع به خلیفه، اون چی که ما خواهیم گفت اسناد به خدا نیست، احتمالی.
جو کچھ اس آیت میں خلیفہ کے حوالے سے مفسرین نے کہا ہے اور جو ہم کہیں گے اس کی نسبت خدا کی طرف نہیں دینی چاہیے، یہ ایک احتمال کے طور پہ ہم بیان کرتے ہیں.
عقول قاصر ماست کہ یہ چیزیں رو میبافے،
یہ ہماری ناقص اور قاصر عقول ہیں جو اس طرح سے سمجھتی ہیں.
لذا ما بعنوان احتمال عرض،
اس لیے احتمال کے طور پر ہم اسے پیش کرتے ہیں.
شاید شش احتمال در مستعین مصداق خلیفه از قول مفسرین معروف بگه استظهار کرد.
خلیفه سے کون مراد ہے اسے متعین کرنے کے حوالے سے اگر ہم مفسرین کے اقوال کو چھان پھٹک کریں تو چھ مختلف محتملات ہمارے ہاتھ میں آتے ہیں.
احتمال اول،
ان میں سے پہلا احتمال
کہ ہم در بین اعظم و اکابر اهل تفسیر اهل سنت آمده، هم در بین مفسرین و اکابر مفسرین اشیعه آمده.
یہ وہ احتمال ہے کہ جسے اہل سنت کے مفسرین میں سے جو بڑے درجے کے مفسرین نے پیش کیا ہے، اور ادھر سے شیعہ مفسرین میں سے بھی عظیم المرتبہ مفسرین کی رائے یہی ہے
و گفتن آقا این خلیفه یه دونه مصداق بیشتر نداره و اون هم جناب مستطاب حضرت آدمه لاقه. یه احتمال است،
وہ احتمال یہ ہے کہ اینی جائرون فی الارض خلیفہ، فرشتوں سے خدا نے کہا کہ میں زمین پر خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں. خدا نے بعد میں کیا کیا اور کس کو خلیفہ مقرر کیا، تو یہ معظم مبصرین اہل سنت کے بھی شیعہ بھی یہی کہتے ہیں ایک احتمال کے طور پر
کہ
بعض اکابرین میں سے بعض کا خیال یہ ہے کہ یہ حضرت مستطاب آدم ہیں کہ جو بعنوان خلیفہ مقرر ہوئے ہیں.
جناب زنخشری در کشاف در جلد یک صفحه 124 این احتمال رو پسندیده، انتخاب کرده، گفته آقا مراد از خلیفه شخص جناب آدم.
جناب زنخشری نے اپنی تفسیر کشاف میں اسی نظریے کو پسند کیا ہے اور فرمایا ہے کہ جائر فی الارض خلیفہ سے مقصود حضرت آدم ہیں، کہ آدم کو خدا نے اپنا نمائندہ بنا دیا.
و زمخشری کم آدمی نیست،
اور
لاس
اور زمخشری تفسیر کے میدان میں کوئی چھوٹا فرد شمار نہیں ہوتا ہے،
ملاس تفسیر
اور دانشور شمار ہوتا ہے تفسیر.
و جناب تبرسی در مجمع البیان هم این قول رو انتخاب کرده در جلد یک صفحه 172.
اور جناب تبرسی مرحوم رحمت اللہ علیہ نے بھی مجمع البیان میں اسی رائے کو پسند کیا ہے اور فرمایا ہے کہ خلیفہ سے مقصود حضرت آدم ہیں.
پس یک احتمال این که مراد از خلیفه شخص آدم باشه،
پس ایک احتمال یہ ہوا کہ خلیفہ سے مقصود ذات حضرت آدم ہے.
و جناب زمخشری و جناب تبرسی هر دو منتخبشون این احتمال،
اور زمخشری اور تبرسی دونوں کی رائے یہی ہے.
بعض قول دوم، احتمال دوم،
خلیفہ سے مقصود کون ہے، اس سلسلے میں احتمال دوسرا احتمال
تعمیم خلیفہ به انسان‌های کامل، هر آن کس انسان کامل است او خلیفت الله است. پس شخص آدم ملاک نیست، شخصیت حقوقی آدم ملاکه و شخصیت حقوقی آدم هم اینه، انسان کامل.
اس کے مقابل جو دوسرا احتمال ہے وہ یہ ہے کہ شخص حضرت آدم، حضرت آدم کی ذات جو ہے وہ خلیفہ سے مراد نہیں ہے بلکہ انسان کامل مراد ہے. البتہ حضرت آدم بھی بعنوان انسان کامل ہونے کے خلیفۃ اللہ ہیں، یعنی یہ اس کی منصبی حیثیت کے حساب سے وہ خلیفۃ اللہ ہے، لہذا جو بھی انسان کامل ہوگا وہ خلیفۃ اللہ بن سکتا ہے.
قول سرو احتمال سرو
تیسرا احتمال
مراد از خلیفه در آیه هر مؤمن و مؤمنه وارسته و نیکوکاری و پرهیزکار.
تیسرا احتمال یہ پیش کیا ہے کہ ہر ایمان اور عمل صالح رکھنے والا نیک کردار مومن خلیفۃ اللہ.
تا اینجا سه تا احتمال.
تین احتمال بیان ہوئے یہاں پر.
احتمال چهارم احتمالی است که صاحب کشاف داده و صاحب کتاب تفسیر المنا این دو تا حرفی زدن. کاشف
چوتھا احتمال وہ ہے کہ جو تفسیر الکاشف اور تفسیر المنار کے جو مالک ہیں مصنفین ہیں انہوں نے یہ احتمال پیش کیا ہے.
گفتن آقا این حرفا چیه که ما میزنیم؟ هر کسی که داره رو دبی راه میره این موجود کافر باشه، مؤمن باشه، هر چی که باشه خلیفۃ اللہ.
جناب چوتھا احتمال یہ ہے کہ جس کا نام بھی انسان ہو، دو پاؤں رکھتا ہے، سجدہ قامت والا ہے، اللہ اس کے نظریات جیسے بھی ہوں، اعمال جس طرح کے بھی ہوں، وہ مسلمان ہو یا کافر ہو، نیکوکار ہو یا بدکردار ہو، جو بھی ہو انسان ہے تو یہ خلیفۃ اللہ.
ظاہر کلام الکاشف و المنار این است که انسان به قول مطلق متوجه به این تاج کرامت شده و خلیفۃ الله شده و بعد شده و لقد کرمنا بنی آدم، مکرم شده به این تاج که خلیفۃ الله.
این کی عبارات کے ظاہر سے ایسا لگتا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ انسان بطور مطلق، مطلب وہ انسان کافر ہو یا انسان مومن ہو، صالح جو بھی ہو، اس کے سر پہ تاج کرامت رکھی گئی ہے اور اس کو یہ منصب دیا گیا ہے، یہ منصب خلیفۃ اللہ ہی سے عطا ہوا ہے اور اسی کے کرامت کا اظہار اس آیت میں ہوا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے بنی آدم کو کرامت بخشی.
پس ہر کس کے مومن بن راہ میں رود و پا این خلیفۃ اللہ بالفعل،
اس بنا پر جو کوئی بھی انسان کہلاتا ہے وہ بالفعل خلیفۃ اللہ ہے. بالفعل سمجھتے ہو حال حاضر میں وہ خلیفۃ اللہ ہے.
خب اینا با یہ اشکال روبرو میشن کہ آقا چی میگی؟ مگر نہیں
یہ ایک اعتراض سے روبرو ہو جائیں گے، یعنی ان کے سامنے ایک بڑا اعتراض ہے وہ یہ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مثلا فرعون جیسے لوگ خلیفۃ اللہ ہو جائیں.
خب اینا یک جواب میدن، جواب قشنگیه.
یہ اس اعتراض کا جواب بھی دیتے ہیں اور وہ جواب بھی اچھا جواب ہے.
میگن به این که آقا خلیفۃ اللہ بودن یه نعمت از نعمتهای خداست.
و جواب یہ ہے کہ جناب خدا کا نمائندہ بننا ایک اچھی نعمت ہے خدا کی نعمتوں میں سے،
مثل دیگر نعمت ها. ما در مقابل نعمت های دیگر خدا چگونه کفران میکنیم؟ این بشر هم میاد در قبال این نعمت خدا داده که خلیفۃ الله است کفران میکنه، این فضیلت رو زیر پا میگذاره.
خدا کی دیگر نعمتوں پر بھی تو یہ انسان کفران نعمت کر رہا ہے، تو اس نعمت پر کفران نعمت کرے تو کون سی تعجب کی بات ہے؟
پس ناسپاسی میکند و بعد میشه ظلوم و جهول.
پس یه انسان خدا کی اس عطا کرده نعمت پر ناسپاس گزار بن جاتا ہے، نتیجه میں یہ ظلوم کہلائے گا، جهول کہلائے گا، رضا اپنے اوپر ظلم کرنے والا اور جہل میں غوطہ‌ور شخص.
ما در صدد این نیستیم که این احتمالات رو تایید کنیم یا بیاییم نقض کنیم، در صدد این نیستیم. فقط میخوایم این احتمالات رو بگیم، چون اگه بخواییم بیاییم این احتمالات رو کالبد شکافی کنیم تو را لابراتوار عقل ببریم، باید مدت ها حرف بزنیم.
آج هم این احتمالات کو بیان کرنے کے بعد ان احتمالات میں سے کون سا احتمال صحیح ہے اور کون سا احتمال غلط ہے اس کو معین کرنا چاہیں تو ظاہر ہے ان تمام احتمالات کی آپریشن کرنی پڑے گی اور ان کو عقل کے لیبارٹری میں پیش کرنا ہوگا اور اس کے بعد دیکھنا ہوگا کہ ان میں سے کون سا احتمال صحیح کون سا غلط. اس طرح سے بحث کرنے کے لیے بہت سارا وقت چاہیے.
پس چهار تا احتمال رو تبادل نقد کردیم.
اس بنا پر ان پر تبصرہ نہیں ہوگا کہ ان میں سے کون سا صحیح کون سا غلط اور صحیح کیوں صحیح غلط کیوں غلط، یہ نہیں کہا جائے.
اختصاص پر جناب آدم
چار احتمالات پیش کیے گئے. خلیفہ سے مراد ذات حضرت آدم.
تعمیم آن به انسان های کامل،
یا دوسرا احتمال یہ کہ انسان کامل. ہاں البتہ آدم بھی انسان کامل تھے لہذا وہ خلیفہ ہیں.
سوم، انسان های وارسته پرهیزگار متقی نیکوکار، اینا خلیفت الله اینا هم گفتن.
تیسرا احتمال یہ کہ هر وہ انسان جو کہ مؤمن اور عمل صالح رکھتا ہے، وہ ایمان اور عمل صالح رکھتا ہے، وہ خلیفت الله ہے.
چهار، این که هر انسانی بالفعل خلیفت الله ہے. این همون است که در سخنرانی ها میبینید ای انسان تو خلیفت الله، این قول ای انسان تو خلیفت الله، این چیز که خیلی شایع و رایجه.
چوتھا احتمال یه ہے که انسان بطور مطلق خلیفت الله ہے، چاہے وہ کسی بھی قسم کا انسان ہے. اور یہ وہی نظریہ ہے جو عام طور پر تقریروں میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ انسان خلیفت الله ہے، یا اس طرح کہا جاتا ہے انسان تو خلیفت الله ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ ہر انسان جو بھی ہو وہ خلیفت الله ہے.
خوب، قول پنج، احتمال پنجم.
پنجواں احتمال.
اینطور خسته که نمیشید که.
نه، چیزی
نیست که باید. میدونم، کام
بیا مشکل تو نیه.
ها؟ بیان من رساس یا نه؟ تو نمیخوام.
میرا بیان آپ تک پہنچ رہا ہے؟
خب، قول پنجم رو باید خوب دقت کنید. خوب دقت.
پنجواں قول من چی طرف بود؟
خوب دقت. ما در بحث فطرت یه چیزی گفته بودیم اگه یادتون باشه که فطرت نمیمیرد، تضعیف میشود.
هم نه ایک بحث کی تھی فطرت کے اوپر، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو اس میں ہم نے کہہ دیا تھا کہ فطرت اعمال سیئہ کی وجہ سے، برے کردار کی وجہ سے مرتی نہیں ہے، ہاں کمزور ہو جاتی ہے، دب جاتی ہے.
لا تبدیل لخلق الله ذالک الدین القیم، تبدیلی ندارد، تضعیف دارد، تبدیل ندارد، نابودی هم ندارد.
فطرت خلق خدا ہے اور خلق خدا میں تبدیلی نہیں ہے، تضعیف ضرور ہے، کمزور ہو جاتی ہے فطرت، دب جاتی ہے، یہ بات صحیح ہے، بالکل ختم نہیں ہوتی.
حالا این رو خوب گوش کنید، این که نمی میرد نابود نمی شود، یادتون باشه؟ میخوایم یه حرفی بزن
اس نکته کو ذهن میں رکھیں کہ فطرت نہیں مرتی اور نابود نہیں ہوتی.
جناب الکاشف و جناب المنام گفتن به این که انسان به قول مطلق خلیفت الله است، منتها خلیفت الله ناصف است.
تو الکاشف و المنار نے اپنی تفسیروں میں کہا، ان دو بزرگواروں نے، کہ انسان بطور بقول مطلق جو ہے وہ خلیفت الله ہے، منتها ایسا خلیفت الله جو ناصف گزار ہے، ناشکرہ ہے، خدا کی دی ہوئی نعمتوں پہ شکر نہ کرنے والا خلیفہ.
قول پنجم، تعمیم خلیفت اللہی به کل انسان ها، اما از مؤمن و کافر، اما نه بالفعل، بالقوت و استعداد. خوب گوش کنید اینجا رو.
یہ نظریہ، پانچواں نظریہ چوتھے نظریے کے قریب قریب ہے.
چوتھے نظریے میں بھی کہا گیا تھا, البتہ بظاہر کہ چوتھے نظریے میں بھی کہا گیا تھا کہ دونوں یعنی انسان بقول مطلق خلیفۃ اللہ ہے, چاہے وہ اچھا ہو یا برا, خلیفۃ اللہ کے بالفعل چوتھی رائے یہ تھی. اور پانچویں میں کہتے ہیں کہ انسان, تمام انسان چاہے اچھے ہو یا برے ہوں, وہ خلیفۃ اللہ ہے, لیکن نہ بالفعل خلیفۃ اللہ بلکہ شامیت خلیفۃ اللہ یہ رکھتا ہے, بالقوہ خلیفۃ اللہ
قابلیت خلیفۃ اللہ شدن رو دارد.
یعنی اگر خلیفۃ اللہ بنانا ہو تو پوٹینشیل اس میں ہے, اسے بنایا جا سکتا.
قول چهارم می گفت الان خلیفۃ الله. قول پنجم می گوید قابلیت خلیفۃ الله شدن رو دارد.
تو این چوتھا قول یہ تھا کہ ابھی نقدن ہی ہر انسان خلیفۃ اللہ ہے. پانچویں رائے یہ ہوئی کہ نہیں, ہر شخص نقدن خلیفۃ اللہ نہیں ہے بلکہ شانیت رکھتا ہے, بالامکان یہ خلیفۃ اللہ ہے,
خوب گوش کنید, خوب گوش کنید. ببینید انسان یک جامعه است, انسان یک جامعه است, در او محقق میشه, در پیغمبر محقق میشه, در او محقق میشه, در او محقق میشه, در او محقق میشه, در حد اعلا.
دیکھیں انسان ایک معنی جامع اور کلی ہے, اور یہ معنی جامع اور کلی ہر انسان میں محقق ہوتا ہے. آپ میں وہی انسانیت ہے, اس میں ہے, اس میں ہے, حتی انسان ہائے کامل میں بھی انسانیت ہو بشکل اعلیٰ ہے.
معنیش مفہوم انسانیت نہیں تو حقیقت الانسانیت یا تم بچے.
اچھا اس کو بھی نوٹ کریں, یہ جو ہم کہہ رہے ہیں ہر فرد بشر میں انسانیت ہے, تو اس سے ہمارا مقصد یہ نہیں کہ انسانیت کا مفہوم اس میں ہے, نہیں, انسانیت کی حقیقت ہر فرد میں ہے, حقیقت انسانیت ہر فرد میں ہے.
میگن انسان, این انسان یہ مفہوم داره, یہ واقعیت, اون واقعیت رو میگه, و جامعی که میگیم اون واقعیت هست.
دیکھیں انسان جب ہم کہتے ہیں تو اس انسان سے ایک تو انسان کے ذہن میں ایک معنی سمجھ میں آتا ہے, یہ مفہوم ہے. ایک انسان جو عالم خارج اور واقعیت میں ہے وہ واقعیت ہے,
نہ حسن و حسین نہ تقی و نقی,
فرد مراد نہیں, ہاں انسانیت
نہیں, حقیقت الانسانیت.
تو حقیقت الانسانیت ہر فرد میں ایک حقیقت کے طور پر ہے,
یعنی ہر کس رو کش پیغمبر صلی اللہ علیہ رو ببینید او خودش ہے و یک انسانیتی که در درون او تعبیه کرده اون حقیقت.
اگر آپ ذات رسول گرامی محمد کو دیکھیں تو اس کے مشخصات ذاتی بھی ہیں اور اس کے ساتھ اس کے اندر ایک انسانیت بھی ہے.
خیلی
ہر فرد ایسا ہے,
خوب اینجا رو بیان کردی,
مشخصات ذاتی بھی ہیں, ذاتاً تشخصات ہر کسی کے الگ الگ خصوصیات ہیں, وہ ہیں اور انسانیت ہے.
خلافت هم یک حقیقت جامع داره.
اچھا کہتے ہیں جس طرح سے انسانیت ایک حقیقت جامع ہے, خلافت بھی ایک حقیقت جامع ہے.
درست ہے؟ خلافت حقیقت جامع داره. حرف دوم, این حقیقت انسانیت مشککه, مرتبه داره.
اچھا اسی ابھی بات ختم نہیں ہوئی, ابھی ایک اور سٹیپ اوپر جا رہے ہیں, وہ یہ کہ انسانیت ایک حقیقت اور جامع حقیقت ہے جو ہر فرد میں پائی جاتی ہے, لیکن افراد میں پائے جانے والی یہ انسانیت یکساں اور یکنواخت نہیں ہے, بلکہ کسی میں کم کسی میں زیادہ, کسی میں پر رنگ کسی میں بے رنگ ہے.
عیسی مرتبه ای داره, موسی مرتبه ای داره, نبی اکرم مرتبه ای داره از انسانیت.
تو اسی انسانیت کا ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ کے پاس ہے, ایک مرتبہ حضرت موسیٰ کے پاس ہے, ایک مرتبہ جو ہے وہ حضرت سید المرسلین کے پاس ہے.
متقین, صالحین, شہداء, نه هر کدوم مرتبه ای از انسانیت رو دارن.
متقی لوگوں کے پاس ایک انسانیت کا مرتبہ ہے، صالحین کے پاس ایک مرتبہ ہے، ہر کسی کے پاس ایک مرتبہ ہے.
خلافت ہم مشکل دارای منظرہ،
جس طرح سے انسانیت کو ہم نے کہا مفہوم عام، مفہوم جامع اور مشکک یعنی مرتبہ دار ہے، اسی طرح خلافت بھی ایک مفہوم جامع ہے اور مشکک اور مرتبہ دار.
خلافت تقسیم میشه به خلافت مطلقه و مطلق الخلافه، و مطلق الخلافه مراتب متعدد داره.
خلافت تقسیم ہوتا ہے خلافت مطلقہ میں اور مطلق الخلافت میں. اگر کوئی بتائیے یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ خلافت مطلقہ یعنی چھے مطلق الخلافہ یعنی مطلق الخلافہ کی بھی مراتب ہیں.
ہمه کمال های انسانی این چنینه.
اچھا یہ ایک اور نقطہ بیان کر رہے ہیں، خوب بول رہے ہیں. تمام کمالات انسانی اسی طرح ہیں.
اخلاص،
اخلاص کو آپ لے لیں،
ایثار،
ایثار کو لے لیں،
خوش اخلاقی،
خوش اخلاقی کو لے لیں، زہد، تقویٰ، یہ چیزیں ہیں، فضائل، یہ سب کے سب مشکک ہیں، کسی میں زیادہ کسی میں کم.
ہر مرتبه ای از انسانیت رو که پیدا کنی مرتبه ای از تقوا رو پیدا میکنی. ملازمت
خوب غور کرده. پس جس فرد میں جس معیار کی انسانیت ہوگی فضائل انسانی بھی اسی معیار کے اس میں پائے جائیں گے. یہ بھی بہت دقیق بات ہے.
پس هر مرتبه ای از انسانیت رو که بپیماییم مرتبه ای از خلافت رو پیدا کردیم، به فعلیت رسوندیم. یادتون باشه.
پس اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم انسانیت کے اس طویل سفر میں جس مرتبے تک پہنچ جائیں گے اس مرتبے پر ہمارے پاس فضائل انسانی بھی ہوں گی.
آقا سر کیوں داری میتراشی؟ این حرفو کی میزنیم؟ این حرفو آره مدرسه فعلیه خوبه، یه خود طور دیگه حرف بزن، من بفهمی؟
کہہ رہے ہیں کہ یہ جو روش ہے جس طرح سے آپ بیان کر رہے ہیں یہ تو مدرسے فیضیے میں اچھا لگتا ہے. دیکھیں جو ٹپکل مولویت پڑھ رہے ہیں ان کو پڑھانا چاہیے، یہ یہاں پر اس طرح کا بیان پڑھا نہیں کیسا لگ رہا ہے؟
شاید توضیح بھی نہیں، یہ خود واضح تھا.
ارے اس لیے ابھی واضح کریں گے.
سوال اگر منشأ خلافت چیه؟ بله چجور میشه خلیقه این خلیمه؟
ایک سوال ذهن میں آسکتا ہے کہ خلافت کا منشأ کیا ہے؟ منشأ یعنی چی؟ یعنی کس طرح سے یہ خلافت کسی میں پیدا ہوتی ہے یا کسی کو دی جاتی ہے؟
منشأ خلافت علم قلبی حقیقی انسان است به اسماء خدا.
اس آیت
به حقایق این عالم و آنچه خدا در این عالم تعبیه کرده.
خلافت کا منشأ وہ علم ہے جو انسان کے قلب میں حقائق عالم کی نسبت پایا جاتا ہے. اس آیت میں کہا گیا ہے نا بعد والی آیت میں علم آدم الاسماء، اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم کے قلب مبارک میں ایک علم تھا حقائق کے بارے میں، وہ علم منشا بنا ہے اس کو خلیفہ بنانے میں.
علم ہم در اینجا ببینم دانستن نیستا. اون دکتر آقا پزشک میگه آقا سیگار نگیر خود چرا تو سیگار میکشه در خود، این میدونه ضرر داره، این علم نمیگیم ها، نه رکون قلب به واقعیت.
غور کریں، شاید یہ معنی کبھی نہ سنا ہو. علم ایک علم یہ ہے کہ آپ کسی چیز کو جان لیتے ہیں لیکن آپ کا وجود اس کے مطابق نہیں ہے. جیسے ڈاکٹر جانتا ہے کہ سگریٹ پینا نقصان ہے لیکن وہ خود دن میں دو پاکٹ سگریٹ پیتا ہے. تو یہ علم، یہ ایک مرتبہ یہ علم ہے. ایک دفعہ علم یہ کہ جو جانتا ہے اسی پر اس کی زندگی ہے، اس کی حقیقت اسی طرح ہے، یہ علم ہے. ٹھیک ہے، رکون الی الواقع، واقع کی طرف جانا، یہ علم. اس علامہ آدم الاسماء میں حضرت آدم نے اسماء کی بڑے تعلیم فرشتوں کو جو تھی اس میں جو علم پایا جاتا تھا وہ یہ والا علم تھا دوسرا علم تو
خوب کچھ بن میخونی رازق است حی است قادر است قدیر است و علیم است حکیم است و و و و میگی درست اون وقتی که حکیم بودن خدا در جان من منقطع حی بودن او در جان من منقطع اون وقتی که رازقیت او در جان من منقطع بشه اون وقتی که همه چیز او در جان من منقطع بشه من میشود اسما نهادینه شده در وجود من
ہم خدا کو رازق مانتے ہیں حکیم مانتے ہیں اور بہت سارے صفات خدا کے لیے ذکر کرتے ہیں لیکن ان صفات کو ذکر کرنا صرف اس کے معنی جاننا نہیں ہے بلکہ ہمارا باطن اس کی طرف مائل ہونا باطن اس کے مطابق بننا یہ معنی ہے اگر یہ معنی ہے اور ہم خدا کے صفات کو اس معنی میں جان لیں تو کتنا انسان منقلب ہوگا
این منقطع شدن اسما در جان مرتبه داره
تو یه خدا که اسما کا جان انسانی که اندر مثلا تجلی پانا اس کے مراتب ہیں
هر مرتبه ای از اسما و صفات خدا در درون ما و در جان ما جایگزین شد به همون مرتبه خلیفه ای
پس خدا که اسما و صفات جتنے زیادہ اور جس مرتبے پر ہمارے وجود کے اندر متجلی ہوں اتنا زیادہ خلیفہ ہے
و صراط مستقیم خلیفۃ اللہ سے زیر داره
اور اس خلیفۃ اللہ کے صراط مستقیم کے تین کونے ہیں تین گوشے ہیں
ایک ہے اعتقاد ما شکک فالحق مل اوریتو
حضرت فرماتے ہیں حضرت امیر المومنین نحو البلاغہ میں جب سے مجھے حق دکھایا گیا ہے تب سے ذرہ برابر حق میں کبھی مجھے شک نہیں ہو
ولو کشف القطع مزدت و یقینا اور این اعتقاد
کا ایک مرتبہ یہ ہے کہ اگر غطا پردہ ہٹا دیا جائے تو میرے یقین میں اضافہ نہیں ہوگا اس یقین تک میں پہنچا ہوا
اگر پرده از جمیع عوالم برداشته شود چیزی بر یقین من افزوده نمیشود
اگر تمام عوالم سے پرده ہٹا دیا جائے تو میرے یقین میں کچھ اضافہ نہیں ہوگا
اخلاق انک لعلی خلق عظیم
اچھا دوسرا
پیغمبر اکرم
دوسرا رکن اخلاق ہے اور پیغمبر اکرم کو کہا کے بارے میں یہ قرآن میں فرمایا گیا کہ آپ خلق عظیم کے درجے پر ہیں
با عمل زر و تو علی گی و مخنده افضل من عبادت سغلین چو عملی
اور تیسرا رکن جو ہے وہ عمل ہے اور آپ اسی ایک عمل کو دیکھ لیجئے کہ کتنا عالی عمل ہے کہ حضرت رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ایک ضربت ثقلین کی عبادت پر بھاری
ان اخلاق اعتقاد عمل همون مقداری از اون اسمایی است که با آدم تعلیم شده
یہ اعتقاد یہ اخلاق اور یہ عمل
مقداری شده اسما با خیلی ہے
کہ حضرت آدم کو تعلیم شدہ اسما میں سے ایک مقدار ہے جی
ماشاءالله تو خیابون شارع فیصل می ماشاءالله سبحان الله نوشته نمیدونم
یا رضا
نوشته چی نوشته همه را میبینیم اما در جان ما منقطع نیست
آپ شارع فیصل پہ چلے تو اسماء الله کے بورڈ لگے ہوئے ہیں مختلف جگہوں پر یہاں سے شروع کرو اسماء الله پڑھتے جاؤ تا ایئرپورٹ تک ٹھیک ہے سب جگہوں پر یعنی
خالق البار والمصور
لیکن یہ اسماء ہم پڑھتے ہیں معنی ہمارے ذہن میں مرور بھی ہوتا ہے لیکن وہ صفت ہمارے وجود کے اندر متجلی نہیں ہوتی.
لیکن خدا رازق ہے تو عمر کیسی کیا ہے؟
رازق لکھا دیکھا ہے ہم نے کہ خدا رازق ہے, لیکن اپنی عملی زندگی میں کسی اور کے پیچھے
ہمیں چیز بدست اس دنبال اس چیز دیگه است.
ہم جانتے ہیں کہ تمام چیزیں خدا کے ہاتھ میں ہیں, وہ صرف حکم وہ ہے, لیکن اس کے باوجود ہم اس کو مؤثر سمجھتے ہیں.
اگر بنا شد این صد تا اسم خدا در وجود من نهادینه شود, به هر مرتبه ای که نهادینه شد من انسان میشم و بعد که انسان شدم خلیفت الله میشم.
یکی اسماء و صفات الهیه میرے وجود کے اندر متجلی ہو, تو جس مرتبے پر تجلی ہوگی اسی مرتبے پر میری انسانیت ہوگی اور خلافت اللہی بھی.
پس کسانی که در حد استعدادم استعداد خلیفت اللهی رو دارم اما از کافر و مومن.
پس اس بنا پر نظریه یه ہوا که جو صرف استعداد کے حد تک ہیں ان میں استعداد کے حد تک خلافت اللهی ہے, چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو.
و اینو یادتون باشه مراتب قوه هم و استعداد هم دارای شدت و ضعفه الا مالا نهایه.
یعنی خوب دقت کریں که استعداد خلیفت اللهی وہ بھی اس کے بھی مراتب ہیں, چونکہ وہ استعداد بھی یکساں نہیں ہے, سب میں برابر استعداد نہیں ہے, لہذا وہ اس میں بھی مراتب ہیں.
کسانی که
کسی کو منطق کی زبان میں مشفق کہتے ہیں,
کسانی که در انسانهایی در کمالهای انسانی ضعیف هم مرتبه خلافت ضعیف دارن,
جو استعداد انسانیت میں کم ہیں خلافت اونمیں بہت کم ہیں.
خانومش میگه میرم از خون بیرون خونه بیرون میرم خدا چی میخواد میخوام رزقی رو بیارم پوری رو اینم خلافت ضعیفه.
کوئی شخص
در این
حد بیوی سے کہتا ہے کہ دیکھو میں نکلتا ہوں خدا نے میری طرف میرے رزق میں کیا رکھا ہے, یہ بھی ایک مرتبہ ہے خلافت اللہی کا.
تو میدون جنگ می جنگه و ما رمیت از رمیت و لیکن نلگم, یعنی تو خلیفه مایی
میدان جنگ میں لڑ رہا ہے اور کنکریاں پھینک رہا ہے اور خدا کہتا ہے کہ یہ تمہارا عمل نہیں میرا عمل ہے, پھر تم میری نمائندگی کر کے یہ کر رہے ہو
تو خلیفه
ہی, یعنی تم خلیفہ ہو. ما رمیت از رمیت ولیکن اللہ رما,
با اونهایی که متوسطن خلافت متوسط ظهور میکنه,
اور جن میں متوسط درجه کی انسانیت ہے اس میں خلافت بھی متوسط درجه کی.
اونایی هم که بالای بالا هستن که دیگه هیچ دست ما بهشون نمیرسه,
اور جو انسانیت کے پیک پر ہیں ان کو تو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے ہیں. ظاہر ہے کہ صافی عالی کو نہیں سمجھ سکتا ہے نہ قطرہ سمندر کی گہرائی کی.
چون میخوام برای اینکه این اسماء الله اگر در این چی میشه میخوام یه داستان برای این داستان خوب میشه.
یه جو آپ کو بتا دیا کہ جس میں اسماء و صفات الہی متجلی ہوں اس میں انسانیت ظاہر ہو جاتی ہو, اور جس میں انسانیت ہے اس میں خلافت اللہی ہے.
گفتیم سه بخش اخلاق اعتقاد عمل, درسته؟ یادتونه این سبخ بیشتر چه نیست که اون تا یا خودش مرتبه داره.
هم نکه ایدیه که این تین رکنون پر استوار هست اور وہ تین رکن اعتقادات اخلاق اور عمل, البته یہ اعتقاد اخلاق اور عمل بھی سب میں یکسان نہیں ہو سکتا ہے, ممکن نہیں ہے مشکل کے لیے.
یک آقایی در ایران بود,
ایک واقعہ اس حوالے سے آپ کو ذکر کیا جاتا تھا کہ اچھی طرح سے یہ بات مجھے ذہن نشین ہو جائے.
بی سواد بی سواد
ایران میں ایک بزرگ تھے جو لکھنا پڑھنا بالکل نہیں جانتے.
خوندن بلد نبود, نوشتن بلد نبود,
اور
اسمش کربلایی خاتم.
نہ لکھنا جانتا تھا وہ, نہ پڑھنا جانتا. اس کا نام کربلایی کاظم ہے.
به واسطه اینکه در مرتبه اعتقاد اخلاق عمل پیشرفت کرده بود,
یه پڑھا لکھا شخص نہیں تھا، لیکن اس اسماء اور صفات کی تجلی کے کسی مرتبے تک پہنچا تھا، اور اخلاق، اعتقاد اور عمل کے میدان میں یہ کسی حد تک آگے بڑھا ہوا تھا۔
گفتگو ازش پرسیدم چی شد که تو مثلا حافظ کل قرآن شدی در یک لحظه؟
اچھا، یہ شخص باوجود یہ پڑھا لکھا نہیں تھا، ایک واقعے کے بعد ایک لحظے میں کل قرآن کا علم اسے آ گیا تھا، اور پورا قرآن کا حافظ تھا وہ،
ایک لحظے،
اور وہ بھی ایک لحظے میں دیا گیا اسے۔
30 نفر از مراجع این آقا رو امتحان کردن،
اور 30 مجتہدوں نے اسے بلا کر آزمایا ہے، یہ ایسے ہی کوئی ڈرامہ بازی ہے یا واقعیت رکھتا ہے؟
مفاتیح رو باز کردن، دعای کمیل بود، گفتن خب بگو ببینم کجاش قرآنه، گفت این قرآن نیست که۔
مفاتیح میں دعای کمیل کھول کے اسے اس کے سامنے رکھ کے کہا گیا کہ بتاؤ قرآن کہاں ہے؟
ورق زد تو اینجاش قرآنه،
تو
افمن کان مومنن کمن کان فاسقن لا یزال، این قرآنه۔
کہا وہ دعائے کمیل دکھا کے کہا کہاں قرآن ہے؟ تو اس نے کہا ہے یہاں تو مجھے قرآن نظر نہیں آ رہا، کہا ورق پلٹ دو، ورق پلٹتا گیا، وہ ایک آیت دعائے کمیل کے اندر ایک آیت ہے،
افمن
کان فاسقا لا یستوون، اس آیت کو کی جگہ پہ آگے کہا یہ آیت ہے، یہ قرآن ہے۔
عجیب ہے، یہ عبارت عربی نوشته بودن که این داشت واو داشت، یه آیه از قرآن نوشته بودن که یه جش واو داشت، آمده بودن روی دو تا آیه و عبارت رو بسته بودن، گفته بودن بگو ببینم کدوم قرآنه، گفته این واو قرآنه، نور داره،
کیا قرآن؟ اچھا، ایک عربی عبارت لکھی گئی، اس عربی عبارت کے آخر میں واو ہے، اور ایک قرآن کی آیت بھی جس کے شروع میں واو ہے، دونوں کو ملانے کے بعد اس سے پوچھا گیا کہ کہاں سے، بتاؤ تو قرآن کہاں ہے؟ اس نے کہا اس واو سے قرآن شروع ہوتا ہے، جو کہ نورانی ہے۔
نور میں دے میں کہ نہیں ملی،
وہ کہہ رہا تھا تمہیں، اس سے پوچھا گیا کہ تمہیں کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ آیت ہے قرآن میں، تو وہ جواب میں کہا کہ یہ نورانی نورانیت کو آپ نہیں دیکھ رہے ہیں، قرآن کے حروف سے نور نکل رہا ہے۔
بشکوتے میں آقای محسنی گرکانی نام میکرد رو بشکوت چون او باشد که بشکوتے میں چی کردی تو؟ گفت که یک لقمه حرام تو خونم نبرده.
آقای محسنی درکانی نامی شخص ہیں، اس سے جو کہ علماء میں سے شمار ہوتے ہیں، اس سے یہ نقل ہوا ہے، کیونکہ ان کو جانتے تھے کربلائی کاظم کو، اس سے نقل ہوا ہے کہ کس طرح سے اس مرتبے تک پہنچ گئے، تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ کس طرح سے یہ مرتبہ ملا، اس نے کہا میں نے اپنی پوری زندگی میں نہ خود لقمہ حرام کھایا ہے، نہ اپنے گھر والوں کو لقمہ حرام کھلایا ہے، حلال، خالص حلال چیز۔
یہ قیمت ہم نہ کردم، یہ دونوں کام نہ کرو، خدا گفتے نہ کون دیگه، میں نے نہ کردا،
اور جھوٹ بھی میں نے نہیں بولا، چونکہ خدا نے منع کیا یہ کام نہ کرو، جب میرے مالک نے مجھے منع کیا تو میں کیوں کروں، میں نے منع، میں نے چھوڑ دیا، بس ترک کیا، کبھی میں نے جھوٹ نہیں بولا، اور کبھی میں نے غیبت نہیں کی۔
نماز شب هم ترک نشد؟
نماز شب بھی میں نے کچھ سے نہیں چھوڑا۔
واجبات مالی هم ادا کرد؟
اور میرے مال پر جو واجبات تھے وہ بھی میں ادا کرتا رہا۔
آقای محسن گفت بشکوت هم کار دیگه نکردی؟ گفت نه،
اور کچھ نہیں کیا، کہا نہیں،
خیلی سخته ها، خیلی سخته ها،
یہ اتنا آسان نہیں ہے۔
عجیب، 30 نفر از مراجع این آقا را امتحان کردن، بردندش عربستان، اونجا چقدر از امتحان کردن، بابا این حرفا نیست، خب
اچھا، 30 نفر علماء نے ان کو آزمایا، پھر ان کو حجاز لے جایا گیا، مکہ اور مدینہ، وہاں کے علماء نے آزمایا، یہ پتا چلا کہ یہ واقعیت رکھتا ہے،
احکام الہی اسماء اللہ ہم در جان این رسوخ کرده بابا،
وہ اسماء اللہ کو سمجھو، احکام الہی اسماء اللہ ہیں، اور اس کے وجود کے اندر وہ تجلی ہو چکے ہیں،
درست؟ حالا کہ یہ تو شد خدا داره بهش میده،
اور جب اس کے اندر یہ تجلی ہو گیا تو ظاہر ہے اس تجلی کے آثار میں سے ہے کہ قرآن کا علم اسے دے دیا گیا۔
آقای محسنی گرکان، من خیلی ها شنیدم این رو که با پایشون من بودم، خودم هم میرم سر قبر ایشون بردم.
میں محسن گرکانی سے آواز کیا ہے، میں نے سنا ہے اور میں بہت مانوس ہوں اس سے، اور میں خود اس کی خبر پہ بھی جاتا ہوں.
وہ بول رہا مجھ تو بوجھ رہے گفتم جی کار کیا کار کیا. تو
یہ محسن گرکانی جو کہ عالم ہیں، انہوں نے کربلائی غازی کو اپنے اتاق میں اپنے حجرے میں بلایا اور کہا کہ بتاؤ کیا کیا تم، کس طرح تم اس مرتبے تک پہنچے؟
بالکل همین واجبات رو عمل کردم، محرمات رو ترک کردم، هر چی رو گفته بکن کردم، هم گفته نکن نکردم. هم
من کچھ نہیں کیا، بس جو میرے مولا نے مجھے حکم دیا تھا اسے چھوڑا نہیں، اور جس سے منع کیا تھا اس کے قریب نہیں گئے. بس واجبات اور محرمات، واجبات پر عمل کرتا رہا، محرمات سے بچتا رہا.
گفتم چی شد که اون اولین دفعه ای که با قرآن آشنا شده قرآن اومد تو قلبت کی؟
خب پھر دوسرا سوال یہ پوچھا کہ جب تمہارے دل میں پہلی مرتبہ قرآن کا علم آ گیا تو تمہیں کیسی حالت آ گئی، اور کب یہ قرآن کا علم تمہیں دیا گیا؟
گفت نیمه شب رفتم برای آبیاری زمین.
کہتا ہے کہ میں آدھی رات کو اپنی زمین کو پانی دینے کے لیے نکلا زمین کی طرف.
در اونجا چون آب کم هست استخری درست میکنم، آب میاد تو استخر جمع میشه، بعد این استخر رو باز میکنم، آب میره تو زمین.
جہاں پر پانی کم ہوتا ہے طریقہ کار یہی ہے کہ تالاب سا بناتے ہیں اپنی زمین کے اوپر، پھر پانی کم ہے اس کم پانی کو اس تالاب میں ڈال دیتے ہیں، پھر ایک مطلب تالاب کو کے اس حصے کو جہاں بند کیا ہے کھول دیتے ہیں تو اس سے پانی آ جاتا ہے زمین کی طرف.